بیان تھا ان میں چار مہمات ہیں، توحید ابتدائی 100 آیات میں اور رسالت اس کے بعد 76 آیات میں اور پھر جہاد اور اخیر میں انفاق۔ توحید کے ضمن میں ایمان بالآخرت اور تہذیب الاخلاق کا مرحلہ تھا کہ موحد کے اخلاق اچھے ہوں، اور رسالت کے ضمن میں تدبیر المنزل کے مسائل تھے اور اس پر واردہ شبہات کے عجوبات ہیں۔ جہاد کے 3 مرحلوں میں سے وہ پہلا مرحلہ جس میں مجاہد کی تربیت اور اوصاف و خصال ہوتے ہیں اس کا ذکر فرمایا گیا کہ ایک ایسا شخص جو دین کی سربلندی کے لیے اقدامات کرتا ہو، ضروری ہے کہ اس کی زندگی مثالی ہو اور اس کی ہمت مردانہ ہو اور اس کے پاؤں میں ثبات موجود ہو۔ چنانچہ 5 معتقدات اور 5 عملیات سے اس کو نہایت پختہ اور مضبوط فرمایا۔ ملک کے نظم و نسق کے لیے 4 قاعدے، قصاص فی القتلى اور تقسیم المال بالقانون الالہی اور فرضیت صوم تحمل شدائد و مصائب کے لیے اور حرمت العقل مال الناس بدون دلیل و برہان، نہ حق لوگوں کا مال کھانا، رشوت ستانی وغیرہ کی ہو۔ 18 قواعد امور منتظمہ کہتے ہیں جس سے رعایا کی اصلاح آسانی سے ہو سکتی ہے۔ جب یہ مسائل مکمل ہوئے تو انفاق فی سبیل اللہ کو متفرع فرمایا، کئی طریقے سے انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب دی اور تاکید فرمائی، اور انفاق نہ کرنے یا انفاق کو نقصان پہنچانے والے اطراف سے سختی سے منع فرمایا۔ وَلَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى، رعایا اخلاص کے منافی ہے، اس لیے رعا سے سختی سے منع فرمایا کہ جب تم مومن موحد مخلص ہو تو رعا قطن برداشت نہ ہو، اور اس پر قواعد ضوابط ذکر فرمائے۔ سورت کے اخیر میں کائنات کا وہ بدترین معاملہ ربا، اس کی سخت حرمت بیان فرمائی کہ اگر چھوڑتے نہیں ہو تو فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور رسول سے اعلان جنگ کر لو۔ اور اس ضمن میں ایسے معاملات لین دین کے جن میں مسلمانوں کے درمیان کبھی بھی شکر رنجی ہو سکتی ہے، تنازع اور اختلاف پیدا ہو سکتا ہے، ان کے لیے آداب اور رسول ذکر فرمائے کہ معاملہ جب لین دین کا ہو تو لکھنا ضروری ہے، کاتب کے آداب، شاہد کے آداب، متبائعین کے آداب، سفر و حضر کے قواعد اور پیچیدگیاں خوش اسلوبی سے سلجھانے کے قاعدے ذکر کر کے خلاصہ صورت ذکر ہوا۔ اور وہ دعویٰ جو صورت میں 3 مرتبہ پہلے آئے ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم اور الہکم الہ واحد اور اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اس کو آخری مرتبہ ذکر کیا، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اور سورت کے آخر میں دعا فرمائی کفار کے اوپر غلبے اور نصرت کے لیے، کیونکہ قرآن کریم اقوام باطلہ کی اصلاح اور ان کے اوپر خدائی بالادستی قائم کرنے کے لیے نازل ہوا ہے۔ سورت بقرہ ذم یہود میں تھی، جس کی وجہ سے ان کے ساتھ خطابات ثلاثہ ہوئے ہیں۔ خطاب اول یا بنی اسرائیل کے ساتھ اور اس میں نعم مجملہ ہے، اور خطاب ثانی بھی یا بنی اسرائیل کے ساتھ ہے اور ان میں نعم مفصلہ ہے، خطاب ثالث بھی یا بنی اسرائیل کے الفاظ سے ہے لیکن نعم مدلل بیان ہوئے ہیں۔ مؤسس کعبہ حضرت ابراہیم و اسماعیل اور ان کا ذکر خیر اور ان کی دعائیں بابت نبی آخر زمان اور مناسب ابراہیمی اور محمدی میں یگانگت اور یکسانیت۔ سورہ بقرہ ممتاز تھی کہ اس میں صداقت کتاب ابتدا میں ہے، اور سورہ بقرہ ممتاز تھی کہ اس میں اوصاف مومنین خمسہ آیات خمسہ میں ہے، اور سورت ممتاز تھی کہ اس میں ذم کفرہ آیتین میں ہے، اور سورت ممتاز تھی کہ اس میں منافقین کی مذمت ایک رکوع دس نشانیاں اور دو مثالوں کے ساتھ ہے۔ سورت ممتاز تھی کہ دو رکوع میں سورت کا مقدمہ و تمہید ذکر کر کے غرض سورت متفرع ہوا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اور سورت ممتاز تھی کہ دعوی اول پر ادلہ خمسہ قائم ہوئی ہے، اور سورت ممتاز تھی کہ ان میں خطابات خاصہ اور عامہ ہے، اور سورت ممتاز تھی کہ اس میں حضرت آدم کی تخلیق اور ترسیم کے آداب اور مقاصد بیان فرمائے گئے ہیں۔ سورہ بقرہ ممتاز تھی کہ اس میں بنی اسرائیل اور یہود سے تین دفعہ خطاب کیا گیا ہے، کیونکہ ان کو آسمانی کتابیں تین ملی تھی، توریت، زبور، انجیل۔ اور سورت ممتاز تھی کہ اس میں سب سے زیادہ روئے سخن یہود کی طرف تھا، اور سورت ممتاز تھی کہ نبی آخر زمان کی تشریف آوری کی برکات اور آداب ذکر ہوئے ہیں، اور سورت ممتاز تھی کہ اس میں یہود کے ذمائم اور ان کے قبائح نہایت تفصیل کے ساتھ بیان ہوئے ہیں، اور سورت ممتاز تھی کہ اس میں مسائل سمانیہ نہایت بس کے ساتھ بیان ہوئے، اور سورت ممتاز تھی کہ اس میں توحید اول، رسالت ثانی، جہاد ثالث، انفاق رابع مقامات میں ہے۔ سورت ممتاز تھی کہ اس میں آداب جماعت بنانے کے اور تنظیم اور تنسیق کے قواعد ذکر فرمائے، مال خرچ کرو تاکہ لوگ اکٹھے ہو سکے، اور آپس میں اختلافات نہ چھڑو، ایسے اعمال نہ کرو جس سے اختلاف پیدا ہو اور افراد میں بدگمانی پیدا ہو، یہ جماعت کے اصل الاصل کہلاتے ہیں۔ جس جماعت میں خرچ کرنے کی صلاحیت ہو اور افراد کی اصلاح پر نظر ہو، وہ جماعت قیامت تک مضبوط و محکم رہے گی۔ سورت ممتاز تھی کہ اس کے اخیر میں دعوی سورت کے ساتھ ہی خلاصہ سورت ذکر ہوا ہے، اور سورت ممتاز تھی کہ یہود میں جتنے قبائح اور بدعمالی موجود تھی، ان سب کے برخلاف مسلمانوں میں خصال حمیدہ نیک خصلتیں پیدا کرنے کا انتظام تھا، اور اخیر میں حق تعالی شانہ سے ایک جامع دعا فرمائی گئی۔ سورت ممتاز تھی کہ اس میں مغضوبین کی تفسیر اور تشریح نہایت بس کے ساتھ واقع ہے۔ سورہ فاتحہ کے اندر اخیر میں دو فرقوں کا ذکر ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور دونوں ان الذین کفروا من اہل الکتاب، کتابی کفار، اور ان کے وجوہ کفر بقرہ میں تفصیل کے ساتھ ولا تکونوا اول کافرین بھی بیان فرمائی گئی۔ اس لیے اخیر میں کفار کے خلاف اللہ تعالی سے مدد و نصرت مانگی گئی، فنصرنا علی القوم الکافرین۔ سورہ بقرہ اصلاً ذم یہود میں ہے، جن کا ذکر فاتحہ کے اندر مغضوبین میں ہو چکا ہے۔ سورہ آل عمران ذم نصارہ میں ہے، اور جن کا ذکر فاتحہ کے اندر ولا الضالین میں ہو چکا ہے۔ سورہ آل عمران کی 200 آیات ہے، موجودہ ترتیب میں قرآن کریم کی 3ری سورت ہے، اور مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے، نزول میں 89 ہے۔ بیس رکوع ہے، اور سورت یہ بیان اصالتاً الوہیت کا ہے، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم. اس صورت میں توحید خداوندی سے روگردانی کرنے والے یہود کی مذمت تھی، اور اس صورت میں توحید خداوندی سے منحرفین عیسائیوں کی اور مسیحیوں کی مذمت ہے. اس صورت میں دو رکوع کے بعد دعوی صورت مذکور تھا، اور اس صورت کے اندر دوسری آیت میں دعوی صورت ہے اللہ لا الہ الا ہو. اس صورت میں دعوی صورت چار مرتبہ تھا، اور اس صورت میں دعوی صورت دس مرتبہ ہے. اس صورت میں شبہات یہود علی الرسالہ سات مفصل اور پندرہ مجمل تھے، اور اس صورت میں ان کے پچیس شبہات یا قبائح بیان ہوئے. اس صورت میں اسرائیلیوں کو شریعت موسوی کی یاد دلائی گئی، اور اس صورت کے اندر مسیحیوں کو حضرت عیسیٰ مسیح اور انجیل اور اس سے متعلقہ امور یاد دلائے گئے، اور ان کی بد اعتقادی اور بدعملی پر سرزنش کی گئی ہے. سورہ آل عمران میں توحید خداوندی کا بیان آیت نمبر 80 تک ہے. آیت نمبر 81 سے 101 تک رسالت کا بیان ہے. اور جہاد فی سبیل اللہ کا بیان آیت نمبر 179 تک ہے. اور سورت بقرہ کی طرح انفاق کا ذکر اخیر تک ہے. انفاق فی سبیل اللہ کا بیان اخیر تک ہے. سورہ آل عمران چونکہ ولد ضالین کی باقاعدہ تفسیر ہے، جیسے کہ بقرہ مغزوبین کی تفسیر ہے، اس لیے روئے سخن نصارہ کی طرف ہے. عیسیٰ مسیح نے دنیا کے اندر آسمان پر جانے سے پہلے 33 سال گزارے. اس سورت کے اندر ابدیت مسیح پر 33 نقطے ہیں. سورت بقرہ کے اندر مجاہد کی تربیت فرمائی گئی، اور آل عمران کے اندر مجاہد کو جہاد میں آزمایا گیا. وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. آئے ابتدائی دو جنگیں بدر اور احد کا حال ہے. ایک نہیں دو موقعوں پر مجاہدین کو آزما کر دنیا کو منوایا گیا کہ جو تربیت بقرہ میں ہو چکی ہے وہ کامل تربیت. اس سورت کے آخر میں مسلمانوں کو ربا اور معاملات میں خیانت سے منع فرمایا، اور اس سورت کے اخیر میں مسلمانوں کو دینی اسلام سے کمی کوتاہی کرنے سے سختی سے منع فرمایا. سورہ بقرہ کے اخیر میں دعا تھی، اور سورت آل عمران کے اخیر میں مرابطہ و مصابرہ کی تاکید ہے. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، کیونکہ دعائیں تب مؤثر ہوتی ہے جب مجاہد میں ثابت قدمی ہو، اور دعائیں جب قبول ہو جاتی ہے تو مجاہد ثابت قدم ہو جاتا ہے. تو جو دعا بقرہ کے اخیر میں کی گئی فانصرنا للقوم الکافرین، اس کا مظاہرہ آل عمران کے اخیر میں ہے کہ انہیں مرابطہ و ثبات اور مصابرہ نصیب ہو گیا. عمران دو ہے، ایک عمران مریم کے والد ہے، ایک عمران موسیٰ علیہ السلام کے والد. تفسیر مدارک میں ہے دونوں کے درمیان 1800 سال کی مسافت. سورۃ آل عمران کا دعویٰ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ ہی عبادت کا لائق ہے، کارساز و مشکل کشا و حاجت روا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں، صرف وہ خود زندہ ہے اور قائم دائم ہے، نہ عیسیٰ اور نہ عزیر، نہ ملائک اور نہ کوئی پیر اور نہ فقیر، اور نہ زندہ اور نہ مردہ، نہ ارضی اور نہ سماوی، کوئی نہیں جو عبادت کا لائق ہو، کارساز و حاجت روا ہو. کارساز و حاجت روا تو چھوڑو، عیسیٰ خود پریشان، کارساز و مشکل کشا بننا تو درکنار. حضرت موسیٰ و عیسیٰ کو دیکھو قوم کے ہاتھوں کیسے غمزدہ ہے، جو خود غمگین رہتے ہیں وہ اوروں کی مصیبتیں نہیں ڈال سکتے. مسئلہ تو توحید بالادلۃ القاطعہ والتفصیلیہ، اور مسئلہ تو توحید برد المسیحیہ والنصرانیہ. عیسائیوں کو عیسائیت کے بارے میں 6 شبہات ہوئے ہیں. دنیا کے اندر جو مسیحیت قائم ہے اس کے اساس شبہات ستہ ہے. چھ شبہات. پہلا شبہ یہ تھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف عرب کے پیغمبر ہیں، بقیہ عالم کے پیغمبر نہیں ہے. بعث محمد صلی اللہ علیہ وسلم الی العرب فقط. دوسرا شبہ، عیسیٰ علیہ السلام کامل دین لے کر کے آئے، لہذا کسی اور پیغمبر کی اطاعت کی ضرورت نہیں ہے. تیسرا شبہ، عیسائیت ممدوح فی الکتب و فی القرآن، عیسائیت کی تعریف اور منقبت آسمانی کتابوں میں حتیٰ کہ قرآن میں. چوتھا شبہ، تثلیث توحید ہے اور توحید تثلیث ہے. التثلیث فی التوحید و التوحید فی التثلیث، ایک خدا کو ماننا اور تین ماننا، اور تین ماننا اور ایک ماننا ایک ہی چیز ہے. پانچواں شبہ، پانچواں شبہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، لہذا وہ ابن اللہ ہے. عیسیٰ بن باپ کے پیدا ہوئے، لہذا وہ ابن اللہ ہے. چھٹا شبہ، حضرت عیسیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ نے اور حضرت عیسیٰ نے اللہ تعالیٰ کے لیے ایسے الفاظ انجیل میں استعمال کیے جو خدا کی ابویت اور عیسیٰ کی ابنیت پر دلالت کر رہا ہے. اس سورت کے اندر یہ 6 شبہات مفصل مردود کر دیے گئے. پہلا شبہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صرف عرب کے پیغمبر ہے، اسے رد کر دیا گیا. یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آؤ کتاب کھول کے دیکھو، پتہ چلے گا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کل کائنات کے رسول و نبی ہے یا نہیں. آسمانی کتاب لے آؤ. دوسرا شبہ، عیسائیت کامل دین ہے. جواب، آیت عیسیٰ نے حضرت کی تشریف آوری کی بشارت دی ہے. کامل دین اس لیے ہے کہ اس میں نبی آخر زمان کا ذکر ہے، خیر ہے. تیسرا شبہ، عیسائیت ممدوح فی الکتب ہے اور خود قرآن میں. جواب، جب تم حق پر تھے اور توحید و رسالت کے پابند تھے تو تم سے بہتر کوئی نہیں تھا. چوتھا شبہ کیا تھا؟ التثلیث فی التوحید اور والتوحید فی التثلیث. جواب، تثلیث فی التوحید اور توحید فی التثلیث عقلا نقلا باطل ہے. عقل ایک اور تین کا فرق کرتی ہے، تین اور ایک کا، اور نقل اس کا کبھی بھی ساتھ نہیں دیتی. ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوا ھذا صراط مستقیم. تثلیث فی التوحید عقلاً نقلاً باطل ہے. پانچواں شبہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے متولد ہوئے، لہذا ابن اللہ ہے. جواب غلط، غلط در غلط. آدم بغیر ماں باپ کے تھے، وہ ابن اللہ کیوں نہیں ہوئے؟ اور حوا بغیر باپ کے ہیں، بغیر ماں کے ہیں، وہ کیوں بنت اللہ نہ بنی؟ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون الحق من ربک فلا تکن من الممترین. اور چھٹا شبہ، کہ حضرت عیسیٰ نے حق تعالیٰ کے لیے یا حق تعالیٰ کی طرف سے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے انجیل میں ایسے الفاظ آئے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ خدا کا بیٹا ہے یا خداوند تعالیٰ ان کے باپ ہے. جواب، یہ دس البغات ہے. دس البغات، دس سے دست مانا ملاوٹ کرنا، یہ تمہارے مذہبی سرکش اور باغیوں نے تہمت لگائی ہے. دس البغات، افتراء المفتریین، کذب الکذابین. اور اس مسئلے میں قرآن مجید نے تفصیل دی ہے کہ اول تو ایسے الفاظ باغیوں کے ڈالے ہوئے ہیں، مفتری اور کذابین کے بنائے ہوئے ہیں. حضرت عیسیٰ نے اللہ کے لیے یا حق تعالیٰ نے عیسیٰ مسیح کے لیے ایسا کوئی لفظ نہیں کہا ہے جو مشیر بشر کو اور نافی توحید ہو. پہلا جواب تو یہ ہے. اور دوسرا جواب قرآن نے یہ دیا کہ اگر ایسے الفاظ ہیں تو وہ متشابہات میں سے. جیسے استاد شاگرد کو کہتے کہ بیٹے، اور شاگرد استاد کو کہے کہ ابا جی، تو کیا اس کے درمیان توالد و تناکہ ثابت کرنا پڑتا ہے کیا؟ یہ احترام اور ادب زبانوں کے اندر مصطلح ہوتا ہے.
چھ شبہات ہے عیسائیت کے اساس کس پر قائم ہے، اور جو شخص بھی ان شبہات کا رد کرے گا وہ عیسائیت کا رد بکمال کر سکے گا. حافظ ابن تیمیہ نے کتاب لکھی ہے، اور ان کے شاگرد رشید ابن قیم نے الجواب الفصیح فی رد عبد المسیح، الجواب الفصیح فی رد ابن المسیح عبد المسیح. اور حافظ ابن تیمیہ کی کتاب الجواب الصحیح لعبد المسیح. ان دو بزرگوں نے اس پر تفصیلاً کام کیا ہے، اور بقیہ پوری دنیا ان کی خوششین ہے. پھر بھی ہم سے یہ گلہ ہے کہ وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں، تو بھی تو دلدار نہیں. اکابر امت کا ذم کرتے ہیں اور عقل کچھ نہیں. ہندوستان میں جب انگریزی حکومت مسلط ہو گئی تو برطانیہ سے ایسی ایجنسیز قائم کی گئی، اور اپنے انٹیلیجنس اور مختلف رپورٹروں کو ہندوستان کے طول اور عرض میں پھیلایا، اور ان کو کہا کہ اس بات کی خبر دے کہ مسلمان دوبارہ ہمارے خلاف اکٹھے نہ ہو جائے. تمام ایجنسیوں نے یہ رپورٹ دی کہ مذہبی بحران میں مبتلا کرنا ضروری ہے، اور اس سے پہلے جو 700 سال تک 7 سلطنتوں نے حکومت کی ہے مسلمانوں نے، اس لیے کہ مذہب ایک تھا، نہ غیر مقلد تھا اور نہ بدعتی تھا کوئی. اور مذہب جب ایک ہو تو افراد کو اطمینان حاصل ہوتا ہے. تو ایک شخص کو کھڑا کیا کہ تم ان کو فاتحہ اور امین بالجہر رفع دین نہ کرنے کی وجہ سے برا بھلا کہو، ان کی تو نماز سنت کے خلاف ہے, جہاد کیسے کرتے ہیں انگریز کے خلاف, یہ تو خود مذہبی کمزور ہے. آپ نے پیغمبر کو نہیں مانتے اور ایک شخص ابو حنیفہ کو مانتے ہیں تو غیر مقلد. شمس الحق عظیم آبادی اور نذیر حسین دہلوی اور نواب قنوجی پیدا کیے گئے, تو دوسرے شخص کو کھڑا کیا اور اس کو کہا کہ تم مجاہدین کی تکفیر کر لو, یہ اولیاء کو نہیں مانتے, ان کے فیض اور کرامات کے قائل نہیں ہے, ان کے ساتھ جہاد کرنا جائز نہیں کیونکہ ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی, یہ وہابیہ ہے اور اہل سنت نہیں ہے. تو مولوی عبدالسمیع رامپوری, عبدالجبار اور مولوی احمد رضا, انہوں نے یہ ڈیوٹی بجائی. اور تیسرا فرقہ ایک اور کھڑا کیا گیا اور ان سے کہا کہ جہاد اسلام میں بہت پختہ ہے, یہ ختم نہیں ہو سکتا, نہ احمد رضا ختم کر سکتا ہے اور نہ یہ غیر مقلد, اس کو ختم کرنے کے لیے آپ کو ہمت کرنی پڑے گی. تو مرزا غلام احمد قادیان سے اٹھا اور اس نے کہا کہ ذکر ابن مریم کو چھوڑ دو اور اس سے بہتر غلام احمد, عیسیٰ اور موسیٰ کو رہنے دو, اب بڑا پیغمبر قادیان میں آیا ہے اور مجھ پر یہ وحی آئی ہے کہ اس وقت جہاد کا ذکر کرنا مسلمانوں کو ذلیل کرنا ہے, اور انگریز گورنمنٹ ہمارے لیے خدا کی رحمت کا سایہ ہے. اس پر مرزا کے ہزاروں اشتہارات گواہ ہے اور روحانی خزائن اس کی کتابیں جمع کی گئی, اس کے تقریباً ہر 100 صفحے کے بعد گورنمنٹ نے انگریزی اور برطانیہ کی وفاداری کی حل برداری کا اعلان ہے. ان تین فرقوں نے مذہبی تصادم پیدا کیا اور وہ یکا اور اتحاد جس کی وجہ سے سلطان محمود غزنوی سے لے کر اورنگزیب عالمگیر تک 7 سلطنتوں نے ہندوستان کے طول اور عرض پر بورما اور رنگور سے کاشتکار اور غزنی تک اسلامی جھنڈا لہرایا, وہ اتر گیا. یہ ان تین فرقوں کا کام ہے اور دنیا میں جب تک ان فرقوں کی اصلاح نہ ہو اس وقت تک اسلام کبھی بھی عظمت کے ساتھ نافذ نہیں ہوگا. آپ کے سامنے سعودی عرب ہے, وہاں ایک عقیدہ و نظریہ ہے, اسلام کا وجود مستحکم ہے, اور جس ملک کے اندر غلط اور صحیح کو برابر سمجھا جائے, اہل سنت کے ساتھ روافض کو بٹھایا جاتا ہے, موحدین کے ساتھ مشرک و بدعتی بلکہ ان کو اپنی جماعتوں کے سربراہ بنائے جاتے ہیں, ایسی کوششیں سب کے سب بیکار فضول اور اسلام کو فائدہ پہنچانے کے بجائے نقصان پہنچانے کے مترادف ہیں. خیر, ایک کام تو یہ کیا گیا, دوسری طرف انگریز نے کہا کہ عیسائیت کی طرف سے مسلمانوں پر مذہبی حملے ضروری ہے, اور حملے کے 3 طریقے ہوتے ہیں. سب سے پہلے خدا تعالی کے بارے میں چمی گوئیاں پیدا کی جائے کہ خدا کا تصور وہ نہیں ہے جو مسلمان پیش کرتے ہیں, اور دوسرا یہ کہ ان کا دین ناقص ہے, ان میں سخت کمزوری ہے, اور تیسرا یہ کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ صحیح آدمی نہیں تھے, شادیاں بہت کی ہے, غنائم لوٹتے تھے اور ایسے اور ایسے اور قسم قسم کے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن اقدس جو عرش سے زیادہ مقدس ہے اس پر قسم قسم کے دھبے لگانے لگے. اس کام کے لیے انگریز نے ایک تو مشہور ہندو سوام دیانند کو مقرر کیا اور اس نے قرآن مجید کے خلاف کتاب لکھی اور سورت فاتحہ پر 3000 اعتراضات کیے کہ اس کی عربی گرامر قواعد سے غلط ہے, اور ایک شخص انگریز کو اسلامی علوم پڑھوائے اور اسلامی علوم میں اس کو اتنا دسترس کرایا کہ انگریز کو یقین ہو گیا کہ ہندوستان کا کوئی عالم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اتنا علم اس نے حاصل کیا. اس کا نام تھا فاؤنڈر. جس وقت انگریز یہ تماشا کر رہا تھا، دارالعلوم دیوبند کے مشائخ اور اکابر میں سے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، اور وہ اس زمانے کے طرح پیر التاجر الفاجر نہیں تھے بلکہ وہ رسید خدا بندے تھے. ان کی نظر تھی کہ یہ جو تماشا بنا ہے یہ صرف ہمارے لیے، حکومت مسلمانوں سے انگریز نے لی ہے، لہذا مسلمانوں کو نیچے دکھانے کے لیے تیاری ہو رہی ہے. فاؤنڈر پورے عالم کے مذاہب پر نظر رکھتا تھا، اور فاؤنڈر کے بارے میں یہ مشہور کیا گیا کہ سکھوں کے گروہوں سے وہ زیادہ جانتا ہے سکھ مت، اور ہندو مت کے پنڈتوں سے وہ زیادہ ماہر ہے، اور گوتڑوں کے بڑے بڑے گوتڑوں سے زیادہ گوتم بدھ کا مذہب جانتا ہے. آتے آتے اور مسلمان علماء سے اسلام اور قرآن کا زیادہ ماہر ہے. جب یہ گڑبڑ شڑبڑ شروع ہوئی تو اکابر ہند بالخصوص حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے اپنے خاص شاگرد مولانا رحمت اللہ کیرانوی کو کہا کہ تیار ہو جاؤ، تیار رہو اور اناجیل مکمل ضبط کرو. یہ تمام کشتی ہمارے ساتھ ہونے والی ہے. خبردار کہ انجیل سے متعلق اور عیسیٰ مسیح سے متعلق کوئی مسئلہ ایسا ہو جو آپ کو معلوم نہ ہو. اللہ تعالی کی مدد و نصرت شامل حال تھی. خداوند تعالی نے مولانا رحمت اللہ کیرانوی کو توقع سے بڑھ کر صلاحیت، غیرت، جرأت، ہمت اور مناظرے کی کامیابی نصیب فرمائی. انگریز نے پورے ہندوستان میں فاؤنڈر کے مناظرے کروائے چپکے چپکے سے، اور انگریز نے رپورٹ حاصل کی کہ فاؤنڈر کو نیچے کرنے والا کوئی ماں نے بیٹا نہیں جنا ہے، اور فاؤنڈر بڑے آرام سے 2 گھنٹے تقریر کر کے یہ ثابت کرے گا کہ قرآن آسمانی کتاب نہیں ہے اور پیغمبر اسلام معاذ اللہ نبی نہیں ہے، اور اسلامی اخلاق اور سیرت کامل نہیں ہے، اور اس میں فاؤنڈر امام. جب فاؤنڈر نے انگریز کو اس قدر تسلی و اطمینان کرایا تو انگریز نے 1860 میں اور 1861 میں 2 میلے لگوائے ہندوستان کے اندر آلہ آباد میں. اس کو کہتے تھے میلہ مذہب، مذہبی میلہ، اور ہر مذہب کو دعوت دی کہ آؤ اور اپنے مذہب کی حقانیت بیان کرو. مولانا حاجی امداد اللہ نے رحمت اللہ کو کہا تیار ہو جاؤ، اس نے کہا میں تیار. جب آلہ آباد کے اندر 1861 میں جب فاؤنڈر بالکل برتری حاصل کر چکا تھا اور وہ شیر کی طرح گرجتا تھا، اور اس نے تمام مذاہب کے خلاف تقریر کی، اور سکھ مذہب جھوٹا ہے ان وجوہ سے، اور ہندو دھرم غلط ہے ان وجوہ سے، اور فلاں 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 اس کے بعد کہا اسلام غلط ہے ان وجوہ سے، اور اس نے وجوہات بیان کی تفصیل سے، اور ہر مذہب پر جرح کر کے وہ کہتا تھا حل میں مبارزین یبارزونی، ہے کوئی جواب دینے والا؟ جب اس نے اسلام کے خلاف تقریر کی اور اس نے کہا حل میں مبارزین یبارزونی، تو مولانا رحمت اللہ کیران بھی کھڑے ہو کہا بالکل. دنیا حیران ہو گئی کہ ہندو دھرم کی طرف سے کوئی آواز نہیں آئی، سکھ کے گردوارے کی طرف سے کوئی آواز نہیں آئی، گوتھڑوں نے کوئی آواز نہیں دی، مجوسیوں نے کوئی تس مس نہیں ہوئے، لیکن اسلام تو سچا مذہب ہے. مولانا نے اول بالتفصیل فاؤنڈر کا رد کیا اور اس کو اجہل ثابت کیا کہ وہ اسلام کے مغز و اصول سے نواقف ہے، اور ان کے تمام ادلہ کو خود اسلام سے مسترد دکھائے، اور پھر عیسائیت اناجیل اس پر کلام شروع کیا. اور یہ ثابت کیا کہ دنیا میں آسمان کے نیچے زمین کے اوپر کوئی انجیل وہ نہیں ہے جو حضرت عیسیٰ کو دی گئی ہے، اور یہ سب پولوس نے عیسیٰ علیہ السلام کے 244 سال بعد گڑے ہیں، اور اس پر عیسائیت کے شواہد موجود ہیں۔ جب مولانا نے تقریر مکمل کی، انگریز وائسرائے سمجھ گیا کہ اس شخص کے ہوتے ہوئے ہماری حکومت نہیں رہے گی، اور اس شخص نے تو بیڑا غرق کیا ہے فاؤنڈر کا۔ تو انگریز نے فوراً آرڈر پاس کر لیا کہ فاؤنڈر اور مولانا رحمت اللہ دونوں کو پھانسی کرنا، یہ شرارتی ہے۔ فاؤنڈر کو تو انہوں نے اس لیے ختم کرنا تھا کہ اس پر ساری برطانیہ کی دولت ضائع ہوئی، اور جب موقع آ گیا تو مسلمان مناظر نے اس کو ایسا تپیڑا لگایا کہ ساری دنیا نے اس کا مذاق اڑایا، اور وہ مولانا کے مقابلے میں دوبارہ کھڑا نہیں ہو سکا۔ اور مولانا کو ختم کرنا ہے، اصل سزا یہ ہے کہ ایک ایسا شخص مسلمانوں میں پیدا ہوا، یہ تو 7 سلطنتوں کے برابر ایک قیمتی شخص ہے، لہذا اس کو ختم کرنے کے لیے فاؤنڈر کو پکڑنا ضروری ہے۔ مولانا حاجی امداد اللہ کے حکم پر رات و رات بلوچستان کے راستے سے ایران، اور ایران سے عراق، اور عراق سے سعودی عرب، اور وہاں مکہ مکرمہ پہنچے، اور فاؤنڈر بھاگا، اور وہ قسطنطنیہ گیا۔ سلطان عبدالحمید خان کی حکومت تھی، اور اسلامی نظام نافذ تھا، اور ترکیہ کے اندر شیخ الاسلام اور فخر الاسلام ہوتے تھے، صدر صدور اور صدر المفتی۔ فاؤنڈر گیا اور بادشاہ سے ملاقات کی، اور اس کو کہا میں عیسائی ہوں لیکن مجھے اسلام عالموں سے زیادہ معلوم ہے، اور آپ عالم کو بلائیں مجھ سے بات کرائیں۔ جب بات چیت ہوئی علماء شکست کھا گئے، اور فاؤنڈر کی برتری نظر آئی۔ سلطان نہایت غمگین ہوا، اس نے برید خاص کے ذریعے شریف مکہ کو کھلوایا کہ بیڑا غرق ہو گیا، ایک عیسائی آئے ہیں، وہ مولوی اسے دین زیادہ جانتا ہے، اور قرآن کو پیغمبر اسلام کو غلط کہتا ہے، اب کوئی جواب دینے والا نہیں ہے۔ شریف مکہ نے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی سے کہا کہ ایسا کوئی عالم تلاش کر لو۔ حضرت صاحب نے فرمایا آدمی تیار ہے، لیکن دو شرطیں ہیں، ایک تو یہ کہ اس کا نام نہیں لیا جائے گا وہاں، اور دوسرا یہ کہ وہ اس وقت سامنے آئے گا جب فاؤنڈر تقریر ختم کرے۔ انہوں نے گھوڑوں کے اور دل کے ساتھ حضرت مولانا رحمت اللہ کو قسطنطنیہ پہنچایا۔ قسطنطنیہ میں شاہی اسٹیج ایک ایسی جگہ نصب تھا کہ سامنے میدان تھا بہت بڑا، تمام ترکیہ اس میں آ سکتا تھا، اور پیچھے دارالخلافہ تھا، اور اس کے ساتھ سمندر کے اوپر تعارفخانے بنے تھے۔ شاہی کر فر کے ساتھ فاؤنڈر باہر آیا، مولانا جا کے وہاں ایک طرف چپکے سے بیٹھ گئے، رومال سر پر ڈالتا۔ فاؤنڈر آیا، فاؤنڈر نے تقریر کی، سورت فاتحہ کا مذاق اڑایا، بقرہ کا، آل عمران کا، ایک ایک سورت کا، پیغمبر اسلام کے اوپر اعتراضات، معراج پر، سیرت پر، شادیوں پر، غزوات پر، اور اس کے بعد فاؤنڈر ایسا اسٹیج پر گھوما مست ہاتھی کی طرح، اور اس نے کہا ہے کوئی جواب دینے والا؟ جب اس نے کہا ہے کوئی جواب دینے والا، مولانا اٹھ گئے، ہاں بالکل، ایسا دیکھ لیے کہ وہی میرے باپ یہاں پہنچ گیا۔ مولانا نے تقریر شروع کر دی، فاؤنڈر اندر گیا، اس نے کہا میں تعارف خانہ سے ہو کے آتا ہوں، وہ جو 1863 میں گیا ہے وہ آج تک نہیں آیا، ادھر جا کے خودکشی کر لی، اپنے آپ کو نیچے گرایا اور سمندر میں بہہ گیا۔ اس کو پتا تھا کہ اس شخص کے ہوتے ہوئے دنیا کے اندر میں عزت کے دن نہیں گزار سکتا، وہ ایسے فاتح مناظر تھے۔ مولانا رحمت اللہ کیرانوی نے ان مناظروں کو خود جمع کیا ہے، اور یہ 6 شبہات اور ان کا مدلل رد ایک کتاب میں کیا ہے، اس کا نام ہے اظہار الحق۔ وہ ہمارے مکتبہ کے اندر اللہ کے فضل سے موجود ہے. اور بائبل سے قرآن تک جو لکھا گیا یہ اصل میں اسی سے لیا گیا ہے. اظہار الحق, اس میں مولانا نے مفصل ذکر فاؤنڈر کا کیا ہے, اور فاؤنڈر کی حماقت, بے وقوفی, بلادت, غباوت, دینی اسلام سے بے خبری, خود عیسائیت سے ناواقفیت مفصل ذکر کر کے تقریباً 1100 سے زیادہ صفحات پر مشتمل انسائٹ میں پیڑ گیا ہے. اس وقت ابن قیم کی کتاب الجواب الفصیح یا حافظ ابن تیمیہ کی کتاب الجواب الصحیح کی کوئی ضرورت نہیں ہے. مولانا رحمت اللہ کیلانوی کا اظہار الحق تمام کتابوں کا جامع ہے. یہ کتاب اب تک 100 مرتبہ مکہ مکرمہ سے چھپی ہے اور پورے عالم میں تقسیم ہوئی ہے. مجھے بھی اہل مکہ نے عطا کی ہے. وجزاهم اللہ عنا وعن هذا الدین احسن الجزاء. اور پھر حضرت مولانا کے پوتے مولانا مسعود شمیم محتمم مدرسہ سہولتیہ مکہ, انہوں نے مجھے تقریباً 100 نسخے مزید بھیجے تھے. اس زمانے میں طلباء کو تقسیم ہوتی, طلباء کتاب لے جا کے کمرے میں رکھ لیتے, کتاب دیکھتے نہیں ہیں. اس زمانے کے مولوی کی یہ خصلت ہو گئی. ایک شخص کو میں نے دے دی, مجھے کہا اس میں یہ واقعہ نہیں. میں نے کہا لے آؤ, میں نے شروع میں سے دکھایا. کہا اچھا شروع میں لکھا ہوا ہے, میں اخیر میں دے. میں نے کہا پاگل ہو چکے تھے کہ اخیر میں دے کر, کتاب شروع سے دے کی جائے گی اخیر سے دے کی جائے گی. ایسے الٹا ذہن, الٹا دماغ, الٹی عقل. میں نے کہا تجھ جیسے مولویوں پر تو فاؤنڈر سواری کرتا تھا, وہ تو ایک رحمت اللہ کی رانوی تھا, حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کا مرید و شاگرد, کہ جس نے پوری دنیا کا عرصہ حیات عیسائیوں پر تنگ کر دیا. اللہ, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہ اعلم بمرادها. الف لام میم. بعض لوگ تلطفاً بسم اللہ کا معنی ہر صورت کے ساتھ کرتے ہیں. بسم اللہ الذی انزل القرآن علی محمد برد الاناجیل والکتب السماویہ الرحیم الہادی للمومنین بالطریق القویم. شروع اللہ کے نام سے جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کے بھیجا اور قرآن کریم کو آسمانی برحق کتاب نازل فرمایا. الرحمن, جس کے نبی برحق اور کتاب برحق سے سابقہ مذاہب کا باطل و نوازے. اور الرحیم, جس نے اس دین کو اور اس صراط مستقیم کو ہر طرح محفوظ فرمایا. اللہ لا الہ الا ہو, نہیں ہے معبود. اللہ اللہ ہی ہے, لا الہ نہیں ہے معبود, یعنی کارساز, حاجت روا, مشکل کشا. اللہ ہو, مگر وہ اللہ ہے, الحی, جو زندہ ہے اور زندہ رہے گا, القیوم, قائم ہے اور قائم رہے گا. یہ صفات حق تعالی کی ذکر ہوئی کیونکہ وہ ایک طرف حضرت عیسیٰ کو ابن اللہ کہتے تھے اور دوسری طرف کہتے تھے کہ عیسائی بادشاہ نے حضرت عیسیٰ کو پھانسی کر دیا, یہودی بادشاہ نے. اور پھر 3 دن تک وہ قبر میں تھے. بیت المقدس کے اندر ایک لمبی قبر ہے, کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے. اور 3 دن کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اسے اٹھایا اور اپنے پاس بلایا. تو اب تعالیٰ نے ان کا رد کیا کہ زندہ جو ہوگا اس کا بیٹا بھی زندہ ہوگا. اگر خدا کا بیٹا ہوتا تو خدا جیسے ہوتا, اور وہ عبد ہے جس کی موت کے تم قائل ہو. اور وہ خدا کے پیغمبر تھے, ہم تعالیٰ نے خاص اعجاز کے ساتھ اسلامی عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ مسیح کو آسمان پہ زندہ اٹھایا ہے. عیسیٰ علیہ السلام پر موت نہیں آئی، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہودی سازشوں سے محفوظ فرمایا. عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پہ اٹھائے گئے، قرب قیامت میں دوبارہ تشریف لائیں گے اور اس امت کے وفادار جرنیل کی طرح امت محمدیہ کی کمانڈ اور حمایت امام مہدی کے ساتھ فرمائیں گے. اس پر احادیث کا ذخیرہ موجود ہے، اس میں مرزائی دجل و تلبیس سے کچھ حاصل نہیں ہے. دور آخر کے ہندوستان کے سب سے محقق عالم آیت من آیات اللہ امام الاثر مولانا انور شاہ نے اس موضوع پر سب سے بڑا کام کیا ہے. آپ نے ایک کتاب لکھوائی التصریح بما تواتر فی نزول المسیح، اور وہ احادیث و آثار جمع کیے جو حضرت عیسیٰ کی تشریف آوری کے بارے میں. اور یہ کتاب ختم نبوت کی طرف سے تقسیم ہو چکی ہے اور ہو رہی ہے، طلبہ حاصل کرے. التصریح بما تواتر فی نزول المسیح، اس میں تمام امت کے احادیث و آثار و اقوال جمع ہے کہ عیسیٰ مرے نہیں، زندہ ہے، آسمان پہ اٹھائے گئے، قرب قیامت میں دوبارہ تشریف لائیں گے. مرزائیوں کو اس سے بڑی تکلیف ہوتی ہے. مرزا نے اپنے زمانے میں اعلان کیا کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے اور آسمانوں پر ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے وقت انہوں نے امت کو کوئی پیغام بھیجا ہے؟ پوری دنیا خاموش تھی، لیکن مولانا انور شاہ صاحب نے آواز دی اور حضرت نے فرمایا نسائی کے اندر فتن میں حضرت عیسیٰ نے امت کو پیغام بھیجا ہے. اب تمہیں چاہیے کہ اس پر ایمان لے آؤ کہ حضرت عیسیٰ زندہ ہے، لیکن وہ کذاب پھر بھی نہیں مان. وہ سوال جواب انوار انوری کے اندر موجود ہے. حضرت شاہ صاحب نے ایک اور کتاب خود لکھی اور اس کا نام ہے عقیدت الاسلام فی حیات عیسیٰ علیہ السلام. بڑا مشکل مسئلہ ہے. اسلامی عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ زندہ ہے. اور اس کتاب کے بارے میں وقت کے علماء نے کہا ہے کہ امت میں ایسی کتاب نہیں. اس مسئلے پر انی متوفیقہ کی تفسیر میں حضرت شاہ صاحب کے قرین عالم شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی نے لکھا ہے کہ میں امت کے علماء کو توجہ دلاتا ہوں کہ عقیدت الاسلام شاہ صاحب کی دیکھے، میری نظر میں امت میں ایسی کتاب نہیں گزری. میں نے اپنے استاد حضرت شاہ صاحب کے علوم کے امین و حافظ اور پوری دنیا میں مشتہر حضرت بنوری سے سنا تھا کہ جب حضرت شاہ صاحب نے یہ کتاب عقیدت الاسلام مکمل فرمائی، جس میں عیسیٰ علیہ السلام کی حیات قرآن سنت اجماع لغت ہر اعتبار سے ثابت فرمائی، تو حضرت شاہ صاحب نے خواب دیکھا کہ قیامت قائم ہو چکی ہے اور لوگ اپنی اپنی مغفرت و شفاعت کے لیے بہت پریشان ہیں. شاہ صاحب جب تشریف لے آئے تو حق تعالی شانو کے ساتھ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دربار میں بیٹھے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سامنے کھڑے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کر رہے کہ حضرت آپ مجھے اجازت دے دیں، انور شاہ کی شفاعت میں کروں گا کیونکہ اس نے میری ناموس و عزت پر بڑی غیرت کی اور عقیدت الاسلام جیسی کتاب لکھی. عیسیٰ علیہ السلام نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ محمد انور شاہ کی شفاعت میں خود کروں گا، مجھے اجازت. شاہ صاحب خواب سے بیدار ہوئے، بہت خوش تھے اور اپنے تلامیذ کو خبر دی اور اطمینان دلایا کہ کتاب مقبول عند اللہ ہے. کاش کے دینی مدرسوں کے طلبہ میں نیک جذبہ اور غیرت ہوتی اور یہ اپنے اکابر کی کتابیں پوری کی پوری مطالعہ کرتے. اس لیے تو ان میں محقق کوئی پیدا نہیں ہو رہا. ایک اول کتابیں دیکھتے نہیں ہیں, پھر جب کوئی دیکھتا نہیں اس کو پھر ملتی بھی نہیں. عام کتب ہے. مجھے چونکہ حضرت شاہ صاحب سے مناسبت جہانگیرے سے ہو گئی تھی, حضرت الاستاذ مولانا لطف اللہ صاحب ان کے خاص شاگرد تھے, اور جب حضرت شاہ صاحب کا ذکر فرماتے تھے تو اول و آخر ان کے آنسو گرتے تھے ہر دفعہ, اور دو دو تین تین گھنٹے تک پھر خاموش رہتے تھے, اور بس فرماتے تھے کہ شاہ صاحب دل لوئے سڑے ہوئے. اور اس کا اثر یہ تھا کہ جب میں کراچی پہنچا حضرت بنوری کی خدمت میں, تو تیسرے دن میں نے عقیدت الاسلام خریدی. اس زمانے میں 6 روپے کی ہوتی. تیسرے دن عقیدت الاسلام خریدی. عقیدت الاسلام کے بعد جب 8-10 دن 15-20 دن گزر گئے, کچھ توفیق ہوئی تو اب مرقات و تارم اور ضرب الخاتم شاہ صاحب کی لے لی. ضرب الخاتم حدوث عالم پر ہے, ضرب الخاتم ملا حدوث العالم, اور مرقات و تارم اس کی شرح دونوں شاہ صاحب نے خود لکھی. تو ضرب الخاتم اور مرقات و تارم دونوں میرے ہاتھ میں تھے, اور میں کتب خانہ جو گیٹ پہ تھا اس ایک کمرے کی طرف جا رہا تھا, سامنے سے حضرت تشریف لائے حضرت بنوری رحمہ اللہ, اور مجھ سے فرمایا کون سی کتاب ہے. کتابوں کے بہت شوقین تھے, بہت حاضر علم تھا وسیع. میں نے کہا حضرت ضرب الخاتم ہے اور مرقات و تارم ہے. اور میں جانتے ہو کس کی ہے, یہ انور شاہ کی لکھی ہوئی ہے, جس کے میں نے جوتے اٹھائے ہیں اور جس کے جوتے اٹھانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے انسان بنایا. اور پھر یک دم پوچھا کہ تارم کا کیا معنی ہے, تارم کا کیا معنی ہے. تو میں نے کہا گہے برتارا میں اعلیٰ نشینم, بس صرف اتنا مصر پڑا کہ حضرت نے کہا ماشاء اللہ گلستان اچھی پڑی ہے, پھر آپ کو سمجھ آئے گی کتابیں. حضرت شاہ صاحب کے علوم کی تفصیلات تو فیض الباری, انوار المحمود, عرف شہزی, معارف السنن سب موجود ہیں, کسی چیز کی کمی نہیں ہے. لیکن طلباء کی ہمت پست ہے, کتاب دان نہیں ہے بالکل. ہم تفصیلاً علماء اور کتب کا ذکر اس غرض سے کرتے ہیں کہ شاید ان میں جذبہ اور رغبت پیدا ہو جائے. عیسیٰ علیہ السلام کی حیات قطعی ہے اور یقینی ہے, اور یہ شرائع کا مضبوط مسئلہ ہے. اگر کوئی حیات عیسیٰ میں شک کرے یا منکر ہو, وہ مسلمان نہیں ہے, ضروریات دین میں سے. شان ورشا صاحب نے عقیدت الاسلام میں اور اکفار الملحدین میں اس کو ثابت کیا ہے. اصل میں مدینہ منورہ کے قریب ایک جگہ تھی نجران, وہاں عیسائیوں کی ایک سلطنت تھی, بہت مختصر اور نہایت متمول, جیسے اس زمانے میں ابوظہبی, دبئی وغیرہ, کویت سمجھی جاتی ہے. اسی طرح ایک متمول اور پرشوکت حکومت تھی عیسائیوں کی. آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کے ساتھ حدیبیہ مقام پر صلح کی, اور آپ کو مشرکین کی طرف سے کچھ فرصت ملی, تو آپ نے اس فرصت سے فائدہ اٹھا کر ذمہ داران عالم کو خطوط لکھے, اور ان کو اپنی تشریف آوری اور حق تعالی کی توحید سے آگاہ کیا, اور انہیں دعوت دی کہ تم میرے اوپر اور اللہ کی وحدانیت پر ایمان لے آؤ. میں نے پہلے ذکر کیا ہے کہ 322 ہجری میں اس کراچی سندھ دیبل کا ایک عالم گزرے ہیں, اس کا نام ہے امام محمد بن جعفر الدیبلی, اور اس نے وہ کتابیں, وہ خطوط مکاتیب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے, اور خطوط جمع کیے ہیں, اور اس کا نام رکھا ہے مکاتیب النبوی صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا کچھ حصہ پروفیسر عبدالشہید کی محنت سے الرحیم اکیڈمی دستگیر نے شائع کیے، جو ہمارے دوست مولانا عبدالرحمن غنزفر سے منگوائی جا سکتی ہے۔ گیٹ کے کتب خانے والے کو بھی چاہیے کہ جن کتابوں کا ذکر ہو جائے اور وہ ممکن ہو اگلے دن تک اس کو لا کے وہاں رکھے اور سستے داموں پر طلبا کو دے۔ یہ کتب خانہ ہم نے تجارت کے لیے نہیں کھولا، یہ اس کے لیے کہ یہاں کے لوگوں کو سہولت رہے۔ نجران کے بادشاہ کے پاس بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خط گیا۔ نجران کے بادشاہ نے خدمت اقدس میں 70 افراد بھیجے، ایک موقر وفد بنا کے بھیجا۔ اس وفد نے خدمت رسول میں آ کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرنا چاہا۔ آپ نے ارشاد فرمایا اپنے لوگ معتمد متعین کرو۔ انہوں نے 14 آدمی، جن میں سے 4 مذہب کے ماہر، 4 سیاست کے ماہر، 4 عمری دنیا کے ماہر اور 2 سب کے سیادت اور ریاست والے، ایسے 14 افراد چنے اور آپ سے اجازت طلب کی کہ حضرت آپ اکیلے ہیں اور ہم 14 ہیں۔ آپ نے فرمایا میرے ساتھ میرا رب ہے، میں حاضر۔ اس دوران حضرت جبریل آئے اور سورت آل عمران کی ابتدائی 87 آیات نازل ہو گئے اور یہ سب ان کے سوالوں کے جوابات ہیں۔ وہ سوال کرتے تھے، وہ ادھر سے جواب آتا تھا۔ جب قرآن کے بارے میں ان کو شک ہوا تو فرمایا نزل علیک الکتاب بالحق، اتاری ہے آپ پر کتاب برحق، مصدق لما بین یدیہ، جو مصدق ہے ان کی کتابوں کی، وانزل التوراۃ والانجیل، اور اسی اللہ نے اتاری تھی توریت و انجیل۔ قرآن کو نزل کہا، 23 سال میں آیا ہے، اور ان توریت و انجیل کو انزل کہا، وہ ایک ہی دفعہ دی گئی تھی۔ جہاں اس کے خلاف ہو اس کی توجہ کریں گے۔ پھر من قبل، اس سے پہلے، ہدل للناس، لوگوں کی ہدایت تھی، توریت و انجیل اپنے زمانے میں ہدایت تھی، وانزل الفرقان، اور اللہ نے اتارے ہیں معجزات۔ یا تو قرآن کا دوسرا نام فرقان ہے، یا یہ کہ حضرت موسیٰ کو توریت کے ساتھ جو معجزات دیے گئے وہی برحق تھے۔ اب وہ پوچھتے رہے کہ ہمارے بارے میں اسلام میں کیا ہے؟ جواب، ان الذین کفروا بآیات اللہ، بے شک جو لوگ نہیں مانتے ہیں اللہ کی قدرت کی نشانیاں، لہم عذاب شدید، ان کے لیے عذاب ہوگا سخت، واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ غالب اور بدلہ لینے والے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ تکلیف ہوئی، یہ تکلیف ہوئی، تو جواب آیا ان اللہ لا یخفا علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، بے شک اللہ سے پوشیدہ نہیں کوئی چیز، نہ زمین میں نہ آسمان میں، خدا نہیں ہے۔ اگر عیسیٰ خدا ہوتے تو ایسا نہ ہوتا، اور جہاں تک خدا کی خدائی کا تعلق ہے اس کی یہ شان ہے۔ انہوں نے بہت تعجب کیا کہ عیسیٰ تو بغیر باپ کے پیدا ہوئے، کیسے خدا یا خدا کا بیٹا ہے؟ جواب، والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہ اللہ ہی ہے جو تمہاری تصویریں بناتے ہیں بچہ دانیوں میں جیسے وہ چاہیں۔ یہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہے کہ بغیر باپ کے پیدا کیا۔ کوئی عیسیٰ اپنی مرضی سے پیدا ہوئے تھے کیا؟ لا الہ الا ہو، دعوی صورت، غرض کلام، نہیں ہے معبود مگر وہ اللہ، العزیز الحکیم، وہ غالب اور حکمت والے ہیں۔ اب یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حق تعالیٰ کے لیے، یا حق تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بعض ایسے کلمات استعمال کیے ہیں کہ جن سے عیسائیت کو شبہ ہوا کہ شاید وہ اب اور یہ ابن ہے۔ جواب، والذی انزل علیک الکتاب، اللہ وہ ہے جس نے اتاری آپ پر کتاب، منہ آیا تم محکمات، اس میں بھی آیت پختہ ہے۔ محکم مانا معلوم المراد، محکم مانا معلوم المراد، ہن ام الکتاب، وہی بنیادیں ہیں کتاب کی۔ اسلامی عقیدہ محکمات سے ثابت ہوتا ہے، یاد رکھنا، متشابہات سے عقیدہ ثابت نہیں ہوتا۔ متشابہات محکمات کے تابع ہوتے ہیں. ابھی میں عرض کرتا ہوں وَأُخَرُ متشابہات, اور کچھ اور آیتیں ہیں جو متشابہ ہیں, متشابہ ہے. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ, پس وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہے, فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَا, وہ پیچھے پڑتے ہیں متشابہ کے, منہو اس کتاب میں سے. کیوں ایسا کرتے؟ ابتغاء الفتنتی, ڈھونڈتے ہوئے فتنے کو, وابتغاء تاویلی, بہانہ کر کے ڈھونڈنے, معنی کے ڈھونڈنے کے بہانے سے فتنہ کرنا چاہتے ہیں. آیات محکمات, قل انما انا بشر مثلكم سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا, محکم آیت. قل فعل امر, انما انا بشر, کتنی تاکیدات اور جملے اسمیہ, بشر مثلكم, پھر مثلكم کا قرینہ بھی لگا دیا تاکہ ہر طرح وہم دور ہو جائے, اور نبیوں سے کہلوایا ان نحن الا بشر مثلكم, پیغمبر کی بشریت پیغمبر کی نبوت کی طرح اظہر اور ابین ہے. بالکل جیسے نبی ہے اس طرح آپ بشر و انسان ہیں. اور دوسری طرف متشابہ لفظ ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین, پہلی تفسیر یہی ہے کہ نور و کتاب ایک چیز ہے, کیونکہ قرآن میں ہاں آمنوا باللہ و رسولی و النور الذی انزلنا, اور اس نور کے 55-56 کے قریب توجیہات موجود ہیں اپنے محل میں, اور ان تمام باتوں کو چھوڑ کر کے اس سے پیغمبر مراد لینا اور پھر محکم کو متاثر کرنا, یہ آج کے بھی ظالم و ذل اور زائق کا طریقہ ہے. جب تک محکم کو چھوڑ کر کوئی متشابہ کے پیچھے نہ پڑے گمراہ ہو ہی نہیں سکتا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کا ایمان انجام مقام اولئک هم المؤمنون حقا, پکے مومن, لهم مغفرۃ ورزق کریم, اور اس کے بعد خلافت کے اختلافات پیدا کرنا اور پھر ان کے آپس میں بشری لڑائیاں اور جنگوں کو وجہ بنانا اور صحابہ پر تان لان کرنا, یہ سب متشابہات کو لے کر کے محکمات کو متاثر کرنا اور گمراہان اور بے دینوں کے طریقے ہیں. گمراہ اور بے دین لوگوں کے آج بھی یہی نشانیاں ہیں. اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے وہ پیچھے پڑتے ہیں متشابہ کے, ڈھونڈتے ہوئے فتنے کو, یہ فتنہ باز لوگ ہیں, اور ڈھونڈتے ہوئے اس کے معنی کو. وما یعلم تاویلہ الا اللہ, حالانکہ جانتے نہیں اس کے معنی و مطلب کو سوائے اللہ کے. جب اللہ جانتے ہیں کوئی اور تو علماء کیا کریں گے, والراسخون فی العلم, اور پختہ علم والے, کچے علم والا نہیں چل سکتا. کچے معمار سے کوئی دیوار نہیں چنواتا, کچے دودھ فروش سے کوئی دودھ نہیں خریدتا, پتہ نہیں پانی پاؤڈر ملایا ہوگا, کچی سبزی کوئی نہیں کھاتا, کچے پھل کو کوئی منہ نہیں لگاتا, پیٹ میں درد ہو جائے گا. تو کچے مولوی سے بھی اسلام کی کوئی خدمت نہیں ہوگی. اچھی طرح یاد رکھو, پختہ کام کرنا پڑے گا, مضبوط ٹھوس ہاتھ ڈالنا پڑے گا. اللہ صرف عالم کو نہیں بیان کرتا, مضبوط عالم کو, والراسخون فی العلم, اور علماء کو جو ورثۃ الانبیاء کہتے, تو انبیاء علیہ السلام کا علم کامل تھا یا ناقص تھا؟ تو کامل علم والے, کامل العلم, مجتہدین و فقہا, مضبوط علماء, وہ ہے ورثۃ الانبیاء. والراسخون فی العلم, اور وہ پختہ علماء, یقولون کہتے ہیں, آمنا به, ہم ایمان لائے اس پورے قرآن پر, کل من عند ربنا, سب ہمارے رب کی طرف سے, محکم متشابہ دونوں, اور متشابہ پر مجمل ایمان لانا کافی ہے. وما یذکر الا اولو الالباب, یہ دیکھو نئی نصیحت لیتے ہیں مگر عقل والے. علماء کی جب منقبت و فضیلت قرآن میں ہوگی تو ساتھ ساتھ عقل کا ذکر ضرور ہوگا, کیونکہ عقل ان پر ختم ہے. صرف یہ نہیں کہ علماء مجمل ایمان رکھتے ہیں, اللہ سے دعا مانگتے ہیں, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا, اے پروردگار ٹیڑے نہ فرما ہمارے دلوں کو بعد اس کے کہ آپ نے ہدایت عطا فرمائی. وہب لنا من لدنک رحمہ, دیجیے ہم کو اپنی طرف سے رحمت, انک انت الوہاب, بے شک آپ خوب بخشنے والے ہیں. وہاب, وہاب, اسی سے ہے وہابی. مولانا عبدالشکور دین پوری فرماتے تھے کہ میں ٹرین میں بیٹھا ہوا تھا, کسی نے پوچھا کہاں جا رہے, میں نے کہا عربستان. کہا علم کہاں پڑھا ہے, میں نے کہا ہندوستان. کہاں کے رہنے والے ہو, میں نے کہا پاکستان. تو اس نے کہا آپ وہابی تو نہیں ہے, میں نے کہا تیرے دماغ میں خرابی تو نہیں ہے. وہابی یعنی اللہ والا, تو جو اللہ والا نہیں ہے وہ پھر شیطان اور حلوے والا ہے. وہابی, وہاب اللہ ہے, وہابی ایک اللہ کو ماننے والا, اللہ کی وحدانیت و فردق پر ایمان رکھنے والا. رہ گئی یہ بات کہ محمد ابن عبد الوہاب النجدی, اس کی تحریک میں اس سے کچھ زیادتی ہوئی ہے. امام الاثر مولانا انور شاہ نے فیض الباری جلد اول صفحہ 171 اس کی مذمت کی ہے. اما محمد ابن عبد الوہاب النجدی فکان رجلا بلیدا قلیل العلم یتسارع الى تکفیر المؤمنین ولا ينبغي ان يقتحم في هذا الوادي الا من كان عارفا متيقظا بوجوه الكفر والايمان. تو جب علماء دیوبند خود ناراضگی کر چکے ہیں ابن عبد الوہاب پر, اور آج تک سعودی عرب کے نجدی ہم سے ناراض ہے کہ آپ کے بڑوں نے شیخ الاسلام کو برا کہا ہے, پھر بھی یہ ہمیں کہتے ہیں تم وہابی ہو, کیونکہ ان کے دماغ میں ایمان میں خرابی. اللہ فیض الباری ترتیب دی ہے مولانا بدر عالم نے, اور مفتی عبد القدیر اور مولانا عزیز الرحمان صاحب ان کی جمع کردہ کاپیوں سے بنا ہے. تو بدر عالم خود مکہ میں ٹھہرے ہوئے تھے سولتیہ میں, اور محمد ابن عبد الوہاب نجدی کا پوتا تھا عبد الواسع وزیر تھا مذہبی امور کا. اس کو کسی نے کہا کہ فیض الباری بہت اچھی کتاب ہے, اس نے چھپا دی. جب کتاب چھپ گئی تو مینڈخور اور ٹاپا چیر ان کے پیٹ میں درد ہو گیا, اس جگہ کو نکال کر کے شیخ عبد الواسع کے پاس لے گئے اور کہا آپ نے فیض الباری چھپائی ہے, آپ کے دادا جان کے لیے تو یہ لکھا ہے. تو کیا لکھا ہے؟ کہا لکھا ہے کہ ابن عبد الوہاب جاہل آدمی تھا اور دین نہیں جانتا تھا, اور لوگوں کو فتوی لگانے میں جلدی کرتا تھا, حالانکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے مگر اس شخص کو جو اسلام اور مخالف کا حال پورا جانتا ہو. یہ لکھا شیخ عبد الواسع نے اس عبارت سے ایسے قلم سے نشان لگایا کہ اس ایک بات کے علاوہ یہ کتاب کیسی. تو غیر مقلد نے کہا کہ کتاب بہت اعلیٰ ہے. تو کہا صرف ایک بات کی وجہ سے ایک اچھی کتاب کے خلاف شکایت کر رہا ہے؟ صرف ایک بات کی وجہ سے, مخلوق کی کتاب ہے, ہو سکتی ہے ایک بات. اب اگر میرے دادا ایسے تھے تو صحیح لکھا ہے, اور اگر وہ ایسے نہیں تھے تو جیسے آپ کو پسند نہیں آیا, جو کوئی دیکھے گا اس کو یہ جگہ پسند نہیں آئے گی, چلو 10,000 اور چپاؤ. ان کا دماغ اس وقت تک سلامت تھا, خراب نہیں ہوا تھا, کیونکہ مینڈکوں کا رنگ وہاں چڑھا نہیں تھا. فیض الباری کی کرامات, اور حقیقت یہ ہے کہ بخاری کے 700 شروع میں آج بھی آسمان کے نیچے زمین کے اوپر فیض الباری جیسے ملخص و جامع شرح نہیں. اگر دنیا کی ہر شرح کسی نے دیکھی اور فیض الباری نہیں دیکھی, بخاری کا درس ناقص دے گا. اور اگر کسی نے صرف فیض الباری دیکھی, کوئی شرح اور نہیں دیکھی, انشاءاللہ بخاری کا درس کامل دے گا. اللہ تعالیٰ نے حضرت شاہ صاحب کو دور آخر میں ایسا جامع مانے عالم بنایا. حدیث میں ہے جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ سے پوچھا گیا کہ ایک دفعہ ہدایت پر آنے کے بعد پھر دل ہل سکتے؟ آپ نے کہا بالکل, ہر لمحہ خطرہ ہے. اور پھر آپ نے دعا تعلیم فرمائی, یا مثبت القلوب ثبت قلبی علی دینک. اے دلوں کے جمانے والے, میرے دل کو دین پر جما کے رکھیے. ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ, اے پروردگار بے شک آپ اکٹھے کرنے والے لوگوں کو اس دن میں جس کے آنے میں شک نہیں قیامت، ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ خلاف نہیں کرتا اپنے کیے ہوئے وعدے کا، وعدہ ہے تو قیامت آئے گی،